पार टाक पे आज आपका है, इज्तमा है। अरे भी सारे सलाम दुआएं लिखे जा रहे हो, आज आपका इज्तमा है नहीं है? हाँ जी, तो मैंने जो 5-10 मिनट कहना है मैं अर्ज कर लूं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ये माह मुबारक रबीउल अव्वल हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के इस मादी दुनिया में जलवा अफरोज होने का महीना है। हुजूर की वलादत बासआदत का दिन है और आजकल इस पे मुसलमान बड़ा जोश दिखाते हैं और बड़े जलसे और जुलूस और फिर जश्न करते हैं। लेकिन देखना यह है कि जहां तक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की जात की याद का ताल्लुक है कि कैसे याद किया जाए, और दिन में 5 औकात की नमाजें फर्ज हैं, इसके अलावा अगर कोई तहज्जुद पढ़ता है, अवाबीन पढ़ता है, अशराक पढ़ता है, चाश पढ़ता है, जवाल आफ्ताब की रकतें पढ़ता है, तो वो इसके अलावा है। लेकिन हर सलात में आता है तो सलाम ऐन हालत नमाज में सलाम पेश करता है बारगाह सालत में, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। हुजूर की जात अकदस पे सलाम पेश करता है, फिर कहता है वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाह सालिहीन, हम पर भी सलामती हो आपके तुफैल और अल्लाह के तमाम नेक बंदों पर, ख्वाबो फरिश्ते हैं या जमीनों पे इंसान हैं जितने अल्लाह के मुकर्रर हैं, सब पर सलामती हो। दो दफा जिक्र खैर हो गया, फिर तशहुद पढ़ता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मुहम्मदर रसूलुल्लाह। तीसरी दफा फिर जिक्र नबी, दूसरी दफा फिर जिक्र नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ गया, फिर दरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन, उसमें तीसरी दफा फिर जिक्र नबी करीम सल्लम आ गया, फिर अगला दरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वाला आले मुहम्मदिन, फिर जिक्र नबी आ गया। यानी हर 2 रकत के बाद जितनी नमाज रात दिन में पढ़ता है, हर 2 रकत के बाद बावजू किबला रू पूरे खुशू खुजू के साथ अल्लाह के हुजूर बैठकर, अल्लाह के रूबरू बैठकर, अल्लाह की दर पे बैठकर नबी करीम सल्लम पर सलात व सलाम पढ़ता है। भला इससे ज्यादा याद करने का खूबसूरत तरीका और कौन सा है? अल्लाह करीम ने फरमाया और उन लोगों को फरमाया जो महाज जिन्होंने मक्के मुकरमा में शिद्दतें बर्दाश्त की थी, अकूबतें 13 वर्ष बर्दाश्त की, फिर घर बार अजीज व अकारब छोड़कर हिजरत फरमाई, اور پھر مدینہ منورہ میں جہاد پہ کمر بستہ ہو کر بدر و احد میں داد شجاعت دی اور جانے دی اور کفر کے دانت کھٹے کیے. انہیں فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, کہ کبھی بارگاہ رسالت میں خبردار تمہاری آواز بلند نہ ہونے پائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک سے کسی کی آواز بلند نہ ہو, اور اگر ایسا ہو گیا تو میں تمہاری ساری نیکیاں ضبط کر لوں گا, تمہاری ہجرتیں, تمہارے جہاد, تمہارے غزوات, یہ سب کچھ کسی کام نہ آئے گا. ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر, نفس گم کر دمی آئند ابو بکر و عمر ہی جا. ایسی ادب گاہ ہے, ایسی عالی بارگاہ ہے کہ وہاں ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم جیسے لوگ, ان کی سانسیں رک جاتی تھیں, آواز نکالنا تو دور کی بات ہے. اور وصال نبوی کے بعد بھی روضہ اطہر کا وہی ادب ہے جو حضور کی اس حیات دنیا میں تھا. آج بھی اگر وہاں کوئی اونچی آواز نکالے تو اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. تو حضور کی یاد منانا تو عین ذکر رسول ہی ذکر خدا بھی ہے, عین یاد خدا ہے. اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ بھی سب سے اچھا یہ ہے کہ درود شریف پڑھا جائے, اور دنیا و آخرت کی تمام دعاؤں سے بہترین دعا بھی یہ ہے کہ درود شریف پڑھا جائے. لیکن ذکر خیر کا ادب, باوضو ادب سے, احترام سے, اور ان حدود و قیود کا لحاظ رکھتے ہوئے ذکر خیر کیا جائے. ہم نے پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے کے بعد بھی اس تقریب کو دیکھا. ہمارے یہاں دیہات میں بھی یہ ہوتا تھا کہ بھلے لوگ حضور کی یاد میں حضور کی سیرت پاک پر علماء کو بلاتے, ان کی بڑی بڑی حویلیاں آراستہ کرتے, درمیان میں تخت بچھ جاتا, گردا گرد لوگ بیٹھ جاتے, کوئی عالم تقریر فرماتا, لوگ بڑی توجہ سے سنتے, نیکی کی تلقین کرتا, حضور کے فضائل بیان کرتا, یاجد میں کرتے, لوگ باوضو ہو کر بیٹھتے, ادب و احترام سے سنتے, اور حضور کے ارشادات عالیہ اور آپ کے معجزات, آپ کی برکات, آپ کی سیرت پر علماء روشنی ڈالتے. وہاں سے بڑا تو جلسہ بنا, جلسہ بازار میں, میدان میں, چوک میں آ گیا, لیکن پھر بھی ایک رکھ رکھاؤ باقی رہا. چوک میں آ گیا تو بھی کچھ لوگ وہاں جمع ہو گئے, علماء نے بیان کیا, انہوں نے سنا, آرام سے چلے گئے. پھر اس میں جلوس کی خرافات در آئی. اب جلوس ایک ہنگامہ ہوتا ہے, ہر طرح کے لوگ اس میں جمع ہو جاتے ہیں, جدھر جی چاہتا ہے چل نکلتے ہیں, بازار بند ہو جاتے ہیں, اسپتال کھول کو نہیں سکتا, دکانیں بند, مزدور کی مزدوری بند, ہلڑ بازی. پھر جلوس سے بڑھ کر جشن ہو گیا, جشن میلاد النبی. اب جشن جو ہے وہ اظہار مسرت کا وہ طریقہ ہے جو آپ کو پسند ہو, اس پہ کوئی حدود و قیود نہیں ہے. کوئی اچھلے کودے, کوئی پٹاخے چلائے, کوئی گولے بجائے, کوئی سپیکر بجائے, کوئی باجا بجائے, کوئی گانا گائے, کوئی اونٹ پہ بیٹھے, کوئی گھوڑے پہ بیٹھے, کوئی ٹریکٹر لے آئے, کوئی ٹرالی لے آئے, اس پہ کوئی نہیں. اور ایک ہنگامہ پورے ملک میں بپا ہے, جنگیں ہو رہی ہیں, بندے مارے جا رہے ہیں, جلوسوں میں پولیس فائرنگ کر رہی ہے, تھانے پولیس کے جلائے جا رہے ہیں, یہ سارا کوئی کیا ہے؟ یہ جشن میلاد النبی. بھائی میرے بھائی, یہ بارگاہ بہت عزت و احترام کی ہے. حضور کا ذکر خیر کرنا ہے تو مساجد میں بیٹھ کر کرو, باوضو ہو کر کرو, اللہ کے حضور خشوع و خضوع سے کرو. اور فرمایا لا ترفعوا اصواتکم, آواز اونچی نہ ہونے دو, شور شرابہ نہیں ہونے دو. مجھے سمجھ نہیں آتی, ان علماء کی تائید کرتے ہیں اور ٹیلی ویژن پہ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور جلسوں میں بھی کرتے ہیں, لیکن یہ بات بنیادی یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ کریم کے کائنات پہ بڑے احسانات, خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، رازق وہ ہے، ہر ایک کو رزق بھی، وجود بھی اس کے قائم رکھنے سے قائم ہے، اگر وہ مٹا دے تو مٹ جائے گا، اللہ نے قائم رکھا ہے تو قائم ہے، بے پناہ احسانات ہیں اس کے، لیکن جب اپنے احسانات میں سے بہت بڑے احسان کا ذکر فرماتا ہے تو فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں نے بہت بڑا احسان ایمان والے لوگوں پر کیا کہ میں نے ان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. آپ کی ولادت باسعادت پر جتنی برکات ہوئیں وہ کافر مومن سب کو نصیب ہوئیں، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آسمانوں پر، عرشوں پر، فرشتوں کو، فضاؤں میں، سمندروں میں، خشکیوں میں، پہاڑوں پر، جنگلوں میں، آبادیوں میں، انسانوں کو، جنوں کو، فرشتوں کو، حیوانوں کو، درندوں کو، پرندوں کو، نباتات کو، جمادات کو، اللہ کے سوا یہ ساری کائنات جہاں تک ہے مخلوق ہے اور عالمین میں شامل ہے اور حضور عالمین کے لیے اللہ کی رحمت ہے. لیکن بعثت پر جو رحمت تقسیم ہوئی وہ صرف مومن کو نصیب ہوئی، کافر کو اس میں کوئی حصہ نہیں ہے. کافر کو مادی برکات ملیں، کھانے کو بہت مل گیا، دنیا آباد ہو گئی، صحت ٹھیک ہو گئی، عذاب ٹل گئے، اجتماعی عذاب، صورتیں مسخ ہونا بند ہو گئی، آسمان سے آگ برسنا بند ہو گئی، لوگ بند ہو گئے، زمین کا پھٹنا بند ہو گیا، اجتماعی عذاب اٹھ گئے، لیکن یہ ساری دنیاوی اور مادی چیزیں تھیں. جو نعمت مومن کو نصیب ہوئی وہ دو عالم میں سربلندی تھی. اسی لیے فرمایا کہ میں نے بہت بڑا احسان ایمان والوں پہ کیا ہے. تو بندہ مومن کو تو چاہیے تھا کہ وہ بعثت علی کو یاد کرتا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کو اللہ سے ہمسخن کر دیا تھا، کر دیا ہمسخن بندوں کو خدا سے، تو نے یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات لوگوں تک پہنچائیں، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کر دیا، اس مشت غبار کو کر دیا کہ یہ چاند اور سورت کو گہرانے لگی اور اس سے زیادہ منور اور روشن ہو گئی، اس کا دل تجلیات بار الوہیت کا محبت بن گیا. اور پھر فرمایا تمہیں اللہ کی کتاب، یتلو علیہم آیاتی ویزکیم ویعلمہم الکتاب، تمہیں اللہ کی کتاب کا علم عطا فرمایا، والحکمہ، اور اس کے مفاہیم، اور حدیث شریف جیسا علم کا دریا، سمندر اور نور کا دریا تمہیں عطا فرمایا. یہ احسانات ہیں اللہ کے. بندے مومن کا حق بنتا ہے کہ وہ بات کرے، بے شک حضور کے دنیا میں تشریف لانے کی بات کرے، حضور کے زندگی کے ہر پہلو کی بات کرے، لیکن اولیت دے بندے مومن بعثت عالی کو، اور اس پیغام کو اولیت دے جو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آیا، اور اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، پیروی کرے، اتباع کرے، اور دنیا و آخرت دونوں کو روشن کرے. اب یہ ہے نہ یہ محبت ہے نہ یہ اتباع ہے کہ ہلڑ بازی کی جائے اور سال میں ایک دن شور شرابہ مچا کر، لوگوں کو تکلیف پہنچا کر، بازاروں میں کھپ ڈال کر. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بارگاہ نبوت میں جہاں اونچی سانس لینے کی اجازت نہیں ہے وہاں یہ ہلڑ بازیاں قبول ہوں گی؟ کیسی عجیب بات ہے. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری تو ہر لمحے، ہماری زندگی ہی حضور کی یاد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم اٹھتے بیٹھ پڑھتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، ہم اپنی نمازوں میں، ہر عطایات میں چار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے ہیں، نام نامی لے کر کرتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اور درود شریف نام نامی، اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا یہ یاد کرنے کا کتنا خوبصورت انداز اللہ کریم نے سکھا دیا کہ بندہ باوضو ہو، اللہ کے حضور بیٹھا ہو، مسجد میں ہو جا نماز پر ہو، گھر میں ہو تو جا نماز پر، با ادب بیٹھا ہو، قبلہ رو بیٹھا ہو، اور پھر جہاں اللہ کا عظمت کا ذکر کر رہا ہو وہاں اللہ کے پیارے حبیب پر درود بھی بھیج رہا ہو، تو یاد کرنے کا حق ادا ہو جائے، یاد کرنے کا سلیقہ آ جائے، یاد بار آور ہو اور اس یاد سے دلوں پر نور برسے، قلوب روشن ہو. یہ تو میرے بھائی یاد کا طریقہ اور سلیقہ ہے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ بہت نازک بارگاہ ہے اور یہاں ذرا سی گستاخی ساری نیکیوں کو ضائع کر دینے کے لیے کافی ہے. اللہ کریم اس بارگاہ کے ادب سے آشنا کرے، حضور کی اطاعت نصیب کرے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ حد پاک سے اپنے سینے کو روشن اور اپنی زبان کو تر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب ساتھیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور میں سب ساتھیوں کو پیل ٹاک کی سب ایڈمن ساتھیوں کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور اصل میں حضرت جی کا اس محفل میں آنا اور مہمان خصوصی کی حیثیت سے یہاں بیان فرمانا اس جلسے کی غرض و غایت تھی. وہ ایم جو تھا وہ مقصد تو پورا ہو گیا. اب ہم صرف اپنی حاضری لگوانے کی خاطر اور ایک تربیت کا جو سلسلہ ہم نے کئی سالوں سے اللہ کریم نے ہمیں سعادت عطا کر رکھی ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے ہم اب انشاءاللہ جلسے کو کیری آن کریں گے. لیکن اصل مقصد حضرت جی کے ساتھ ذکر کرنا تھا، اور حضرت جی کا بیان ویسے تو ریکارڈڈ بیان سنتے تھے. یہ ایک ایسا مبارک موقع ہوتا ہے جس پہ اللہ کریم ہمیں یہ سعادت دے، حضرت جی کی صحبت لائیو ذکر کے ساتھ ساتھ لائیو بیان میں نصیب ہو جاتی ہے. یہ بڑی سعادت ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمتوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور ان کی برکات میں سے ایک بہت بڑی برکت ہے جو الحمدللہ. تو اب اس محفل کا آغاز کرتے ہوئے، اس محفل کو جاری رکھتے ہوئے، میں اپنے لندن کے ساتھی محمد فرحان معراج سے درخواست کروں گا کہ وہ تلاوت قرآن پاک سے محفل کا دوبارہ آغاز فرمائیں، حافظ فرحان بھائی سے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں. جزاک اللہ خیر.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما صدق الله العظيم. ترجمة: محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، یعنی پیغمبروں اور نبیوں کی نبوت کے مہر ہیں، اور اللہ تعالیٰ یعنی علی الدوام اس کی تسبیح پاکی بیان کرتے رہو. وہ ایسا رحیم ہے کہ وہ خود بھی اور اس کے فرشتے بھی تم پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں تاکہ حق تعالیٰ تم کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آوے، اور اللہ تعالیٰ مومنین پر بہت مہربان ہے. جزاک اللہ.
ماشاءاللہ، یہ تھے ہمارے حافظ فرحان بھائی جو تلاوت قرآن پاک سے جلسے کی ابتدا فرما رہے تھے. تو اب میں درخواست کروں گا اپنے معزز بھائی فاروق عوام صاحب سے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں. یہ الحمدللہ حضرت جی کا کلام پڑھتے ہیں، تو ان سے میں اپیل کروں گا کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں. لیکن اس سے پہلے ایک دو گزارشات کرنی ہیں. وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک لسٹ ہے ساتھیوں کی جو انشاءاللہ بیان فرمائیں گے. تو ساتھیوں سے التماس ہے کہ ہم نے 5 منٹ ہر ساتھی کو ایلوکیٹ کیے ہیں، اور ساتھی وقت کا لحاظ کرتے ہوئے وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے مہربانی فرما کر اپنے 5 منٹ کے اندر اپنے بیان کو اپنی بات چیت کو کنکلوڈ کریں تاکہ سب ساتھی اس میں پارٹیسپیٹ کر سکیں، سب ساتھی حصہ لے سکیں، اور جو وقت ہم نے اندازے سے ایک مقرر کیا ہوا ہے اس کے اندر ہم اس جلسے کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں. تو سب ساتھیوں کا تعاون کرنے کے لیے میں سب کا پہلے سے شکریہ ادا کروں گا. تو سب ساتھی جو بیان فرمائیں گے وقت کا لحاظ رکھیے گا. جزاک اللہ خیر. اب میں درخواست کروں گا بردر فاروق عوان صاحب سے جو یو ایس اے سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے روم کے ایڈمن بھی ہیں. جزاک اللہ فاروق بھائی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حضرت کا کلام ہے. تیرا جانا بزم کی رہنائیاں تو لے گیا، تیرا جانا بزم کی رہنائیاں تو لے گیا، ہے در و دیوار کو ویرانیاں سی دے گیا، ہے بہت چہرے مگر لگتا ہے یہاں کوئی نہیں، ہے بہت چہرے مگر لگتا ہے یہاں کوئی نہیں، حال کا اپنے جب ان میں رازداں کوئی نہیں، پھول کھلتے ہیں بہاروں میں مگر تیرے بغیر، پھول کھلتے ہیں بہاروں میں مگر تیرے بغیر، کون جانے چمنزاروں میں مگر تیرے بغیر، نالائے بلبل تو ہے سوزے دروں باقی نہیں، نالائے بلبل تو ہے سوزے دروں باقی نہیں، تیری چاہت کا چمن میں وہ جنوں باقی نہیں، تیری چاہت کا چمن میں وہ جنوں باقی نہیں، آ گئی گردش زمانے کی ہمارے درمیان، دیکھ سکتا ہے زمانہ کب کسی کو شادماں، لگتا ہے سارا چمن یوں ہی اجڑ جانے کو ہے، لگتا ہے سارا چمن یوں ہی اجڑ جانے کو ہے، تیرے بن اب آشیاں اپنا بکھر جانے کو ہے، گھر پلٹ آؤ تو محفل پھر جواں ہو جائے گی، گھر پلٹ آؤ تو محفل پھر جواں ہو جائے گی، ورنہ اپنی دوستی بس داستاں ہو جائے گی، پھر سے دیوانے تیرے ہوں گے جوں میں مبتلا، پھر سے دیوانے تیرے ہوں گے جنوں میں مبتلا، موڑ کے رکھ دیں گے پہیا گردش ایام کا، گردش ایام کا، پھر اسی محفل کو تیرے نام سے چمکائیں گے، اپنے سینے میں بسا کر تجھ کو واپس لائیں گے، خون دے کے یہ بسایا تھا چمن تیرے لیے، خون دے کے یہ بسایا تھا چمن تیرے لیے، اس میں پالے تھے سبھی سرو سمن تیرے لیے، تیرے ہی روشن قدم سے اس کو پھر چمکائیں گے، تیرے ہی روشن قدم سے اس کو پھر چمکائیں گے، پتے پتے پر تمہارا نام لکھتے جائیں گے، لا الہ کی تیگ کاٹے گی اندھیرے کا جگر، لا الہ کی تیگ کاٹے گی اندھیرے کا جگر، گمد خضرا سے روشن ہوگی پھر اپنی سحر، گمد خضرا سے روشن ہوگی پھر اپنی سحر، اپنا خون سیماب دے کر ہم، اپنا خون سیماب دے کر ہم اتنا کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔ جزاک اللہ۔
ماشاءاللہ، یہ تھے ہمارے فاروق عوان بھائی جو حضرت کا کلام سنا رہے تھے۔ انشاءاللہ ساتھیوں نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں ساتھیوں کے بیانات کے دوران حضرت کے چند اشعار اور ایک آدھ حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں۔ میں بھی وقت کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ جلسے کی کاروائی کو آگے لے چلوں گا، تو آپ ساتھی بھی تعاون فرمائیے گا۔ میں اب دعوت دوں گا اپنے سالک بھائی جو ڈاکٹر ظہور الحق ان کا نام ہے اور سالک کے نام سے پیل ٹوک میں آتے ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں۔ ان کا تعلق یو ایس اے سے ہے اور یہ بھی ہمارے روم کے ایڈمن ہیں۔ تو ڈاکٹر ظہور الحق تشریف لائیے۔ جزاک اللہ خیر۔
السلام علیکم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ فجر کی نماز پڑھ کر اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے رات کو کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا، اگر کوئی دیکھتا تو عرض کر دیا کرتا۔ آپ کچھ تعبیر ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ عادت کے موافق ایک بار سب سے پوچھا کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ سب نے عرض کیا کہ کوئی نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے کہ دو شخص میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ کو ایک زمین مقدس کی طرف لے چلے۔ دیکھتا کیا ہوں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا کھڑا ہے، اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور ہے، اس بیٹھے ہوئے کے کلے کو اس سے چیر رہا ہے یہاں تک کہ گدی تک جا پہنچتا ہے، پھر دوسرے کلے کے ساتھ بھی یہی معاملہ کر رہا ہے، پھر وہ کلا اس کا درست ہو جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ وہ دونوں شخص بولے آگے چلو۔ ہم آگے چلے یہاں تک کہ ایک ایسے شخص پر گزر ہوا جو لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر پر ایک شخص ہاتھ میں بڑا بھاری پتھر لیے کھڑا ہے، اس سے اس کا نہایت زور سے سر پھوڑتا ہے۔ جب وہ پتھر اس کے سر پر دے مارتا ہے، پتھر لڑک کر دور جا گرتا ہے۔ جب وہ اس کے اٹھانے کے لیے جاتا ہے تو اب تک لوٹ کر اس کے پاس نہیں آنے پاتا کہ اس کا سر پھر اچھا خاصا جیسا تھا ویسا ہی ہو جاتا ہے اور پھر اس کو اسی طرح پھوڑتا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے آگے چلیے۔ یہاں تک کہ ہم ایک غار پر پہنچے جو مثل تنور کے تھا، نیچے سے فراغ تھا، اوپر سے تنگ، اس میں آگ جل رہی ہے اور اس میں بہت سے ننگے مرد اور عورت بھرے ہوئے ہیں۔ جس وقت وہ آگ اوپر اٹھتی ہے، اس کے ساتھ وہ سب اٹھاتے ہیں یہاں تک کہ قریب نکلنے کے ہو جاتے ہیں، پھر جس وقت آگ نیچے بیٹھتی ہے وہ بھی نیچے چلے جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے آگے چلو۔ ہم آگے چلے یہاں تک کہ ایک خون کی نہر پر پہنچے، اس کے بیچ میں ایک شخص کھڑا ہے اور نہر کے کنارے پر ایک شخص کھڑا ہے اور اس کے سامنے بہت سے پتھر پڑے ہیں۔ وہ نہر کے اندر والا شخص نہر کے کنارے کی طرف آتا ہے، جس وقت نکلنا چاہتا ہے کھڑا ہوا شخص اسی طرح پتھر مار کر اس کو ہٹا دیتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے آگے چلو. ہم آگے چلے یہاں تک کہ ایک ہرے بھرے باغ میں پہنچے. اس میں ایک بڑا درخت ہے اور اس کے نیچے ایک بوڑھا آدمی اور بہت سے بچے بیٹھے ہیں, اور درخت کے قریب ایک اور شخص بیٹھا ہوا ہے, اس کے سامنے آگ جل رہی ہے اور وہ اس کو دھونک رہا ہے. پھر وہ دونوں مجھ کو چڑھا کر درخت کے اوپر لے گئے, اور ایک درخت کے بیچ میں نہایت عمدہ گھر بنا تھا اس میں لے گئے. میں نے ایسا گھر کبھی نہیں دیکھا, اس میں بوڑھے مرد, جوان عورتیں اور بچے بہت سے تھے. پھر اس سے باہر لا کر اور اوپر لے گئے, وہاں ایک گھر پہلے کے گھر سے بھی عمدہ تھا اس میں لے گئے, اس میں بوڑھے اور جوان تھے. میں نے ان دونوں شخصوں سے کہا کہ تم نے مجھ کو تمام رات پھرایا, اب بتاؤ کہ یہ سب کیا اسرار تھے. انہوں نے کہا کہ وہ شخص جو تم نے دیکھا کہ اس کے کلے چیرے جاتے تھے, وہ شخص جھوٹا ہے کہ وہ جھوٹی باتیں کہا کرتا تھا, اور وہ باتیں تمام جہان میں مشہور ہو جاتی تھی, اس کے ساتھ قیامت تک یوں ہی کرتے رہیں گے. اور جس کا سر پھوڑتے ہوئے دیکھا وہ شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم قرآن دیا, رات کو اس سے غافل ہو کر سو رہا اور دن کو اس پر عمل نہ کیا, قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ رہے گا. اور جن کو تم نے آگ کے غار میں دیکھا وہ زنا کرنے والے لوگ ہیں, اور جس کو خون کی نہر میں دیکھا وہ سود کھانے والا ہے. اور درخت کے نیچے جو بوڑھے شخص تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں, اور ان کے گرد گرد جو بچے دیکھے وہ لوگوں کی نابالغ, آگ دھونک رہا تھا وہ مالک داروغہ دوزخ کا ہے, اور پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے وہ عام مسلمانوں کا ہے, اور یہ دوسرا گھر شہیدوں کا ہے, اور میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہیں. پھر بولے سر اوپر اٹھاؤ. میں نے سر اٹھایا تو میرے اوپر ایک سفید بادل نظر آیا, بولے کہ یہ تمہارا گھر ہے. میں نے کہا کہ مجھ کو میرے گھر میں داخل ہونے دو. بولے ابھی تمہاری عمر باقی ہے, پوری نہیں ہوئی, اگر پوری ہو چکتی تو ابھی لے جاتے. جاننا چاہیے کہ خواب انبیاء کا وہی ہوتا ہے, یہ تمام واقعات سچے ہیں. اس سے کئی چیزوں کا حال معلوم ہوا, اول جھوٹ کا کہ کیسی سخت سزا ہے, دوسرے عالم بے عمل کا, تیسرے زنا کا, چوتھے سود کا. اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو ان برائیوں سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
جزاک اللہ, ماشاءاللہ. یہ تھے ہمارے ظہور الحق بھائی جو اپنی حاضری بارگاہ نبوت میں اس مبارک جلسے میں لگوا رہے تھے. میں آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ارشادات پیش کرنا چاہوں گا, اس کے بعد ہم اس جلسے کی کاروائی کو انشاءاللہ جاری و ساری رکھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز عصر پڑھ کر نکلے تو چلتے جا رہے تھے کہ امام حسن کو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا, پس انہیں اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور فرمایا ہو علی سے مشابہت نہیں رکھتے, اور حضرت علی ہنس رہے تھے. ایک دوسرا ارشاد عالی ہے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا, آپ لوگوں میں میانہ قد تھے, یعنی نہ زیادہ لمبے تھے اور نہ پست قد, پھول جیسا کھلا ہوا رنگ تھا, نہ بالکل سفید اور نہ گندمی, سر کے موئے مبارک نہ گھنگریالے تھے اور نہ بالکل سیدھے. 40 سال کی عمر میں آپ پر وحی کا نزول شروع ہوا. مدینہ منورہ میں آپ 10 سال جلوہ افروز رہے. آپ کے سر اقدس اور ریش مبارک میں 20 بال بھی سفید نہ تھے. ربیعہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے بالوں میں سے ایک بال مبارک کی زیارت کی تو اس کا رنگ سرخ تھا. میں نے اس بارے میں پوچھا تو بتایا گیا کہ وہ خوشبو سے سرخ ہو گیا تھا. اب میں دعوت دوں گا, ہمارے جرمنی کے ساتھی ہیں فہد طارق بھائی, تو ان سے درخواست کروں گا کہ وہ مائک پہ تشریف لے آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. ہمارے فہد طارق بھائی, جزاک اللہ خیر.
السلام علیکم, آواز آ رہی ہے؟ جی, جزاک اللہ. یہ ہمارے کراچی کے ساتھی ہیں, مفتی ہیں, اس کی پڑھنے کی میں سعادت حاصل کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولادت باسعادت ولد آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں مشہور قول تو یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی, لیکن جمہور محدثین اور مورخین کے نزدیک راجے اور مختار قول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن ماد بن عدنان. مادری سلسلہ نسب محمد بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ. کلاب پر مادری اور پدری دونوں سلسلہ نسب جمع ہو جاتے ہیں. عقیقہ اور تسمیہ ولادت باسعادت کے ساتویں روز آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا اور تمام قریش کو مدعو کیا. آپ کا نام محمد رکھا جس کا اشارہ غیبی عبد المطلب اور حضرت آمنہ دونوں کو ہو چکا تھا. حضانت اور رضاعت آپ کی ولادت کے بعد 3-4 روز تک آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو دودھ پلایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی آزاد کردہ کنیز صوبیہ نے آپ کو دودھ پلایا. صوبیہ کے بعد حلیمہ سعدیہ نے آپ کو دودھ پلایا. شق صدر احادیث صحیحہ اور روایات معتبرہ سے 4 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ثابت ہے. پہلی مرتبہ شق صدر 4 سال کی عمر میں اس وقت ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس تھے. دوسری مرتبہ شق صدر کا واقعہ 10 سال کی عمر میں پیش آیا. تیسری مرتبہ بعثت کے وقت اور چوتھی مرتبہ معراج کے موقع پر یہ واقعہ پیش آیا. حضرت خدیجہ سے نکاح شام کے تجارتی سفر سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و خصوصیات سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ نے آپ کو نکاح کا پیغام دیا جسے آپ نے قبول فرما لیا. نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی. 20 اونٹ مہر مقرر ہوا. بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم عمر مبارک کے 40ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول غار حرا میں مصروف عبادت تھے کہ اچانک ایک فرشتہ نمودار ہوا. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور پھر کہا اقرا پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھ نہیں سکتا. اس پر فرشتے نے پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شدت سے دبایا کہ مشقت کی کوئی انتہا نہ رہی. اس کے بعد چھوڑ دیا اور کہا اقرا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وہی جواب دیا. فرشتہ نے تیسری بار وہی عمل دہرایا اور سورۃ الالق کی ابتدائی آیات پڑھنے کو کہا. اس کے بعد آپ گھر تشریفات بتلائے. حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی اور اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ان کے پاس جبرائیل وحی لے کر آئے تھے. توحید و رسالت کے بعد سب سے پہلا فرض توحید و رسالت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے وضو اور نماز کی تعلیم دی گئی. اس نے ابتدا بعثت ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. اگرچہ نماز پنجگانہ کی فریضہ قبول کیا پھر ورقہ بن نوفل نے. ان کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ مشرف با اسلام ہوئے. پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی دعوت پر مسلمان ہوئے. اچھا میرے 5 منٹ جو ہے پورے ہو گئے تو میں ختم کرتا ہوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ.
جزاک اللہ خیر. یہ تھے ہمارے فاحد طارق بھائی جرمنی سے, اور وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے 5 منٹ استعمال کیے, تو اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. تیری یادوں کا چمن دل میں بسایا میں نے, راز جینے کا تیری یاد سے پایا میں نے, بوسے مٹی نے دیے تیرے قدم کو آقا, خاک بتحا کو ہے آنکھوں سے لگایا میں نے, مجھے معلوم ہے لپٹا تھا یہ تجھ سے آقا, در کعبہ کو بھی سینے سے لگایا میں نے, میں تو ذرہ ہوں میری ذات میں کیا رکھا ہے تیری جو پایا میں نے, دیکھوں اس شہر مقدس کی جھلک پھر ایک بار, رختِ بے مایا ہے کاندھے پہ اٹھایا میں نے, نام تیرا ہی تھا لب پہ دمِ رخصت میرے, مال دنیا سے یہ سیماب کمایا میں نے. پروگرام کو آگے لے جاتے ہوئے میں اب درخواست کروں گا اپنے بھائی راجی شاہد سے, جو کینیڈا سے تشریف رکھ لاتے ہیں, اور
السلام علیکم. ابھی مجھ سے پہلے حضرت جی کا بیان ہوا اور سارے ساتھیوں کا بیان ہوا, اور باسط نبی صلی اللہ یہ شک ہم میں کیسے آ جائے کہ ہم بھی ویسے ہی ایک اچھا مسلمان بنے کہ جن پر کہ اللہ رب العزت کی رحمتیں ہو, یہ چیز سیکھنے کے لیے ان پر بدن بنے گی. ایک چیز پائی اور وہ میں نے اپنے شیخ میں دیکھی اور وہاں سے سمجھنے کی کوشش کی, وہ ہے عشق شیخ کے ساتھ عشق. اگر آپ رب جی کو دیکھیں, حضرت جی کو بے انتہا عشق تھا اپنے شیخ جس کا ہم سمجھ بھی نہیں کر سکتے. اس شیخ اس عشق میں ان کو عشق رسول بھی ملا اور عشق اللہ بھی ملا. میرا بھائی سوری کی بات ہے, اگر ہم اپنے شہر سے عشق کریں گے اور اس حد تک عشق کریں گے کہ جس حد تک حضرت جی نے عشق کیا تھا مولانا عمران خان سے, تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ہم کو وہ چیز ملے گی جس کو کہ عشق رسول کہتے ہیں. عشق رسول عشق شیخ دے, جس کو عشق شیخ نصیب ہو گیا, مجھے یقین ہے انشاءاللہ اس کو عشق رسول بھی نصیب ہوگا, اور جب عشق رسول نصیب ہوگا تو عشق اللہ کی نصیب ہوتا ہے. میں اسی کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ بھائی اپنے شیخ ہے اور ہمارے شیخ ہے, اور کسی کو بتا کر آنکھ دے اور پوچھنا چاہے کس طرح دنیا کے اندر چلتے چلتے انسانوں میں کوئی سب سے اوپر ہے, کون سب سے لگو کرنا تھا تو میں کچھ میں کہتا ہوں اس کو مطلب آواز کرا میرے شور پہ اگر آپ کبھی اللہ سے پوچھنا چاہے اور آپ کو تکلیف دے پوچھے کہ اللہ وہ آپ کو جواب ملے گا کہ میرے نبی پہ درود بھیجو. میرے شیخ نے ابھی بیان گھمایا تھوڑے دیر پہلے اور تھوڑا سا اس توجہ دبایا میرے شیخ کو ساری باتیں کی. میرے شیخ یہ کہ پانچ سونے میں توڑی جا سکتی ہے. میرے شیخ کی جو بات کی وہی سب سے زیادہ ہے, اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کیا سکتا.
میں شکریہ ماشاء اللہ. ہمارے غازی شاہد بھائی عشق و محبت میں ڈوبی ہوئی باتیں فرما رہے تھے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ عشق رسول کی بنیاد شیخ کے ساتھ محبت اور شیخ کے قدموں میں اپنی جان نثار کرنے کو ہے. اگر یہ چیز نصیب ہو جائے تو جیسا کہ ساتھی جو تصوف کے بارے جانتے ہیں وہ اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ فناف رسول سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم فناف شیخ ہوتا ہے. جو بندہ فناف شیخ نہ ہو سکے وہ فناف رسول نہیں ہو سکتا, جو فناف رسول نہ ہو سکے وہ فناف اللہ نہیں ہو سکتا. تو میں آپ کے سامنے میں دو چھوٹی چھوٹی احادیث پیش کرنا چاہوں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نوع انسانی کے بہترین زمانہ میں مبعوث فرمایا گیا. زمانے پر زمانے گزرتے رہے یہاں تک کہ مجھے اس زمانے میں رکھا گیا جس میں موجود ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور احادیث جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو کاموں میں سے ایک کو اختیار کرنے کی اجازت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان کو اختیار فرمایا جبکہ اس میں گناہ نہ ہو. اگر اس میں گناہ ہوتا تو آپ اس سے دوسروں کی نسبت زیادہ دور رہتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو کسی سے انتقام نہیں لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کا کسی سے انتقام نہیں لیا. ہاں جب کوئی اللہ کی حرمت کے خلاف کرتا تو اس سے لے وجہ اللہ انتقام لیا کرتے تھے. اللہ کریم ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں دعوت بیان دیتا ہوں ہمارے بھائی سعید زبیری کو جن کا تعلق کینیڈا سے ہے, وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. برادر سعید زبیری
ہیلو, السلام علیکم, آواز آ رہی ہے؟ جی میں دوبارہ شروع کرتا ہوں. تمام احباب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے مولانا شمدی صاحب کی کتاب سیرت النبی سے اثر حسنہ کے چند موتی چنے جو حاضر خدمت ہیں. ایک بار یہودیوں کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا السلام علیکم, یعنی تم کو موت آئے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سمجھ گئیں اور انہوں نے جواب میں کہا وعلیکم السلام و لعنتہ, یعنی تم کو موت آئے اور تم پر لعنت ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا کہ عائشہ ٹھہر جاؤ, خدا تمام کاموں میں نرمی کو پسند کرتا ہے. بولی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے جو کچھ کہا کہ آپ نے نہیں سنا؟ فرمایا میں نے بھی تو کہہ دیا علیکم, یعنی تم پر. آن حضرت کے جواب میں یہ خوبی ہے کہ بات وہی ہوئی مگر اس میں سختی کا نشان نہیں, اور پھر اس طرح سے ہے کہ مخاطب ذرا سوچے تو خود بخود اس کا دل شرمندہ ہو. اس کے علاوہ ایک اور ہے, انسان کے سارے اخلاق ذمیمہ میں سب سے زیادہ بری اور مذموم عادت جھوٹ کی ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ گناہ فجور کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ دوزخ میں, اور جھوٹ بولتے بولتے آدمی خدا کے یہاں جھوٹا لیا جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جنت میں لے جانے والا کام کیا ہے؟ فرمایا, سچ بولنا. جب بندہ سچ بولتا ہے تو نیکی کا کام کرتا ہے, اور جو نیکی کا کام کرتا ہے وہ ایمان سے بھرپور ہوتا ہے, اور جو ایمان سے بھرپور ہوا وہ جنت میں داخل ہوا. اس نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دوزخ میں لے جانے والا کام کیا ہے؟ فرمایا, جھوٹ بولنا. جب بندہ جھوٹ بولے گا تو گناہ کے کام کرے گا, اور جب گناہ کے کام کرے گا تو کفر کرے گا, اور جو کفر کرے گا دوزخ میں جائے گا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو منافق کی نشانی قرار دیا ہے. فرمایا کہ منافق کی پہچان تین ہے, جب کہے جھوٹ بولے, جب وعدہ کرے پورا نہ کرے, اور جب امین بنایا جائے تو خیانت کرے. لفظوں میں تو یہ باتیں تین ہیں, لیکن حقیقت میں ایک ہی شکل کی تین مختلف تصویریں ہیں. جھوٹ باتیں کرنا تو جھوٹ ہے ہی, مگر وعدہ کر کے پورا نہ کرنا بھی جھوٹ ہی ہے, اور اس طرح امین بن کر خیانت کرنا بھی عملی جھوٹ ہے, کیونکہ جو امین بنتا ہے وہ معنی اپنی نسبت یہ یقین دلاتا ہے کہ وہ اس میں خیانت نہ کرے گا, اور جب اس نے خلاف کیا تو عملاً جھوٹ بولا. جھوٹ اکیلی برائی نہیں, بلکہ اس کی وجہ سے جھوٹے میں بیسیوں قسم کی دوسری برائیاں بھی لازمی طور پر پیدا ہو جاتی ہیں. چوری کے متعلق ہے کہ عرب میں قبیلہ مخزوم کی ایک عورت تھی جو لوگوں سے چیزیں آریت لے کر مکر جاتی تھی. یہ مقدمہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. یہ بڑے گھرانے کی عورت تھی, اچھے اچھے لوگوں نے اس کی سفارش کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم سے پہلے قومیں اس لیے توبہ ہوئی کہ جب معمولی لوگ قصور کرتے تھے تو ان کو سزا دیتے تھے, اور جب کوئی معزز آدمی وہی کام کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے. خدا کی قسم, اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی یہ کام کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹتا. اور آج ہمارے کام کو دیکھیں کیا کر رہے ہیں مستقبل. حضرت ابو ہریرہ, حضرت ابن عمر, حضرت جاریہ بن قدامہ, حضرت داؤد علیہ السلام وغیرہ کئی صحابیوں سے روایت ہے کہ ایک شخص نے آ کر رسول اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ, مجھے کوئی نصیحت فرمائیے. ارشاد ہوا, غصہ نہ کرو. اس کو یہ معمولی بات معلوم ہوئی تو اس نے دوبارہ سہ بارہ عرض کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دفعہ یہی فرمایا کہ غصہ نہ کرو. مسند احمد میں ہے کہ ان صاحب کا بیان ہے کہ پھر میں نے دل میں غور کیا تو معلوم ہوا کہ غصہ حقیقت میں برائیوں کی جڑ ہے. ابو داؤد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, غصہ شیطان سے ہے اور شیطان آگ سے بنا ہے, اور آگ کو ٹھنڈا اور کو پانی ٹھنڈا کرتا ہے, تو جس کو غصہ ہے اس کو چاہیے کہ وضو کر لے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کو غصہ ہے وہ اگر کھڑا ہے تو چاہیے کہ بیٹھ جائے, اور اگر اس سے بھی کم نہ ہو تو چاہیے کہ لیٹ جائے. صحیح ہین میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو صاحبوں میں کچھ باتیں ہو گئیں. ان میں سے ایک صاحب کو اتنا غصہ آیا کہ چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور رگیں پھول گئیں. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف آگ اٹھا کر دیکھا, پھر فرمایا, مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے کہ اگر اس کو کہہ لے تو یہ غصہ جاتا رہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے. جزاک اللہ خیر.
ماشاءاللہ, یہ تھے ہمارے سعید زبیری بھائی, کینیڈا سے اپنے مخصوص انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. اللہ کریم سب کی کاوشیں قبول فرمائے اور انہی سعادت کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے. میں حضرت کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کروں گا, اس کے بعد بیانات کا سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا. حضرت فرماتے ہیں, کیا خوب سجایا ہے تیری یاد میں دل کو, پھولوں میں بسایا ہے تیری یاد میں دل کو, ایک نور کی چادر ہے جو عالم پہ تنی ہے, منظر یہ دکھایا ہے تیری یاد میں دل کو, سب رحمتیں یکجا ہوں تو بنتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ راز بتایا ہے تیری یاد میں دل کو, لے جاتا ہے کوچے میں تیرے کھینچ کے مجھ کو, دیوانہ بنایا ہے تیری یاد میں دل کو، دنیا کے جہنم میں بھی فردوس سے بڑھ کر ایک کرس میں پایا ہے تیری یاد میں دل کو، ہم ہیں تو خطا کار مگر تیری عطا سے آئینہ بنایا ہے تیری یاد میں دل کو، دنیا کی پڑے چوٹ بھلا دل پہ یہ تو کیسے، دامن میں چھپایا ہے تیری یاد میں دل کو، ہاں عشق کی وحشت میں بھی ایک حد ادب ہے، کیا خوب سکھایا ہے تیری یاد میں دل کو، مانگے یہ خدا سے تجھے، مانگے یہ خدا سے تجھے تجھ سے بھی خدا کو، مانگے یہ خدا سے تجھے تجھ سے بھی خدا کو، ہر کام بتایا ہے تیری یاد میں دل کو۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا ہمارے بردر سعید قریشی صاحب کو، جن کا تعلق دبئی سے ہے اور الحمدللہ ہمارے ٹائل ٹاک روم کے ایڈمن بھی ہیں، ان سے درخواست کروں گا کہ وہ مائک پہ تشریف ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر قریشی بھائی۔
نحمده ونصلي على رسول الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد، تمام بزرگ ساتھیوں اور شیخ کے جلسہ کی خدمت میں السلام علیکم۔ دوستاں را کجا کنی محروم، دوستاں را کجا کنی محروم، آن کے در دشمنہ کرم داری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیات پاک و وابرکات کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پہلو چاند سورج کی طرح روشن، جہاں گمراہوں کو تاریکیوں سے روشنیوں میں لانے کا سبب بنتا ہے، وہیں اہل ایمان کے دلوں کا اور دل و جان سے آمادہ کرتا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وسادت حاصل کرتا ہوں کہ اصل میں حضرت مدظل عالی کے بیانات میں سے ہی خوشہ چینی کی گئی ہے، اور مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اپنی اور ساتھیوں کی یاد تازہ رہے اور عمل کی توفیق ارضا ہو۔ غزوہ حنین میں جہاد زوروں پر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ صحابہ کے ساتھ ایک مقام پر ہدایات عطا فرمائے، ایک شخص تاک میں ہے کہ کسی طرح سے موقع پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کرے اور خدا نہ خواستہ اپنے سینے میں جو انتقام کی آگ بڑک رہی ہے اسے ٹھنڈا کرے۔ غزوہ حنین سے قبل غزوات میں اس کے بھائی اور باپ مسلمان مجاہد سامنے سے جانے کی ہمت نہیں، دائیں اور بائیں جانسار صحابہ کا جانے نچھاور کرنے کے لیے موجود، نتیجتاً پچھلی جانب سے چھپ کر آتا ہے، قریب تھا کہ وار کر دیتا، آپ صلی اللہ